نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیت السمحت السہلتی، مجھے دین حنیف یعنی یکسو دین سمح السہل آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو ایک غیر محسوس سختی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور عام لوگ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ دیندار لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، مزاج میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، سٹبن ہوتے ہیں، اور انداز میں بھی سخت ہوتے ہیں، خشک مزاج ہوتے ہیں، اور کسی حد تک ان کا یہ شکوہ درست بھی ہے، کیونکہ ہم دین کو بعض اوقات عقل پر پرکھ کر ایسے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ جن کی اصل دین میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کو اگر آپ سنت کی روشنی میں پڑھیں تو دین واقعی ایسا دین ہے کہ جس پر بہت آسانی سے عمل ہو سکتا ہے، پھر کسی کو بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عموماً دین کو سنت کی روشنی میں دیکھنے سے زیادہ علماء کے فتووں اور اقوال پر پرکھتے ہیں اور اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو ہم بھی، اگر نہیں بھی تو ہم اسی کو ہی لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کے اوپر سے وہ جنجال اور بوجھ اور توق اتاریں جو پیچھے یہود و نصارہ نے دین کے اندر اصل کتاب کو ضائع کر کے چھوڑ کر خود ساختہ دین کی وجہ سے سختیاں اور شدتیں پیدا کر لی۔ مثلا ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا تھا، نام نہیں مینشن کروں گی لیکن ویسے ہی ذکر کروں گی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی وضو کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ لوٹے میں پانی لے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اونچی جگہ پر بیٹھے، اور اس قسم کی اور بہت سی سجیشن تھی۔ یہ تمام چیزیں مستحب امور میں آتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ مانے کہ دیکھیں فلاں عالم نے کہا ہے کہ لوٹے ہی سے وضو ہوگا، یہ ٹونٹی جو ہے، یہ ٹیپ جو ہے، یہ تو ایک بدعت ہے، تو یہ بات دین میں ایک سختی ہوگی۔ چاہے آٹومیٹک ٹیپ ہو یا آپ کے ہاتھ کی لگائی ہوئی یعنی لوٹے کی ٹونٹی سے ٹیپ ہو، بات ایک ہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب واش روم کے اندر ضروری نہیں کہ قبلہ رخ آپ کا سنک ہو، تو اگر قبلے کی طرف نہیں تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہے آپ کر لیجئے وضو۔ پھر یہ کہ بلند جگہ پر بیٹھے، وہ تو انہوں نے اس لیے سجیسٹ کیا کہ چھینٹے نہ پڑے آپ پر، جب آپ لوٹے سے وضو کریں گے تو بازو کا زمین کے چھینٹے آپ پر آئیں گے، تو اونچی جگہ پر ہوں گے تو چھینٹے نیچے چلے جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ سارے احکامات فرض کے درجے میں، کیونکہ عوام بعض اوقات کس طرح دین کو لیتے ہیں کہ وہ سجیشنز جو ریکمنڈیشنز جو ایک کام کو اچھی طرح کرنے کے سلیقے کے بارے میں ہوں، مثلا 100 سال پہلے لکھی گئی ہوں، تو آج ہم ان کو حرف آخر قرآن کا لفظ سمجھ کر لیں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ دین مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ میں سے سب کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ لوٹے سے وضو کرنا ہے تو میرے خیال ہے آدھے لوگ تو نماز ہی چھوڑ جائیں گے، کیونکہ بچوں کو کتنا مشکل ہوتا ہے ہاتھ منہ دھلانا، ان کو وضو کی عادت ڈالنا، اور اگر انہیں ساتھ یہ کہا جائے کہ لوٹا استعمال کریں تو آپ خود سوچیں کہ کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو لوٹے کے آپ پابند کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ والے پلاسٹک اور یہ پیتل کے مخصوص لوٹے بھی کوئی نہیں تھے، یہ بھی پھر بدعت ہے۔ اگر آپ ٹوٹی کو بدعت کہتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے۔ اس دور میں بعض اوقات یہ ہوتا کہ کھلے برتن میں پانی ہوتا تھا اور اس سے وضو کیا جاتا تھا، یعنی وہ تالاب لگن یا ٹب کا عربی میں ایک لفظ آتا ہے، اس وقت یاد نہیں مجھے، وہ استعمال ہوا ہے ایک حدیث میں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ بھی پانی لے کر وضو کر رہے تھے، پانی کم ہو گیا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ رکھے اس پانی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ پانی آپ کی پوروں سے اس طرح نکل رہا تھا جسے کسی چشمے سے نکلی، آپ کا معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب نے وضو کیا اس سے۔ اب آپ کی عقل نہیں مانے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ کچھ دیا جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال یہ صحیح حدیث ہے، اور پانی آپ نکل رہا تھا اور سب نے اس سے وضو کیا۔ تو مقصود کیا ہے کہ دین میں وہ پابندیاں نہیں لگائی جانی چاہیے کہ کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو. دیکھیں کہ اس دن بھی میں نے حرام اور حلال کی جب بات کی تھی تو کیا بتایا تھا, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو مما رزقناکم حلالا طیبا, تو حلال کی ڈیفینیشن کیا تھی, جسے شریعت نے حرام نہیں قرار دیا وہ سب حلال ہے. الاصل فی الامور الاباحة, کاموں کی جو اصل ہے بنیاد ہے وہ مباح ہے, یعنی ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس پہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن یا سنت سے نہ آ جائے. تو یہ کام مت کرو. کسی بھی چیز کو آپ سختی سے حرام صرف اس وقت قرار دے سکتے ہیں جب اس پر نص شرعی ہو. نص شرعی کیا بلا ہوتی ہے, بعض اوقات مشکل الفاظ بول جاتی ہے. نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو, شرعی سے مراد شریعت کی, تو نص ہے قرآن کی کوئی آیت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو, اگر وہ آ جائے تو آپ دوسری کسی چیز کی طرف نہیں جا سکتے, پھر اس چیز کو چھوڑنا حرمت کی طرف جانا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ احادیث میں بھی بعض احادیث کے اندر جو امر کا صیغہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو, وہ بھی عموماً فرض کے درجے میں نہیں ہوتا, اس کی بھی اقسام ہے. خیر وہ انشاءاللہ آپ کو اصول فقہ پڑھائیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مستحب امر کون سا ہے اور فرض کے درجے میں امر کون سا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا مکروہ تحریمی, یہ لفظ کبھی آپ اسلامی کتابیں پڑھیں تو اس میں لکھا ہوتا فلان چیز مکروہ تحریمی, یعنی مکروہ بھی اور حرام کے درجے میں بھی ہے. مکروہ تو نا ناپسندیدہ اور نمت کرو, لیکن مکروہ تحریمی کیا ہے کہ حرام کے درجے میں ناپسندیدہ ہے. پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے, یعنی قضا روزے رکھے. قضا روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ سال میں کسی بھی موقع پر انہیں ریپیٹ کر لے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی. يُطِيقُونَ توئے واؤقاف توق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, طاقت کا لفظ اسی سے ہے. طاقت کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان کر سکے مشقت کے ساتھ, یعنی زور لگا کے. کہتے نا فلاں کام کو کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے, یعنی زور چاہیے. تو بعض کاموں میں آپ زور لگا سکتے ہیں, بعض کام آپ کے بس سے باہر ہوتے ہیں, یعنی آپ زور نہیں لگا سکتے, بہت ہی مشکل سے کریں گے اگر کریں تو. وَعَلَى الَّذِينَ, اور ان لوگوں پر, يُطِيقُونَهُ, جو طاقت رکھتے ہوں اس کی, یعنی روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن پھر بھی نہ رکھنا چاہیں تو کیا کریں, فدیہ دے دیں. طعام و کھانا, مسکین ایک مسکین کا, ایک مسکین کا کھانا دے دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں احکامات بتدریج آئے. روزہ مدینہ میں آ کر فرض ہوا. اس رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا فرض تھا. عاشورہ محرم کا رکھا جاتا, پھر اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آیا تو وہ تمام حکم چلے گئے, اب رمضان کے روزے رکھنے ہیں. لیکن رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی کچھ عرصے تک اجازت دی گئی کہ جو نہ بھی روزہ رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے. یعنی ایک شخص روزہ رکھ سکتا ہے, طاقت رکھتا ہے اس کی, لیکن مشکل لگتا ہے اس کو رکھنا, تو کیا کرے, فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا جنگ بدر کے بعد, تو پھر یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی. کیسے منسوخ ہوئی وہ آگے آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 185 کا ایک حصہ اس کو منسوخ کر رہا ہے. تو اس کا ایک معنی کیا ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر وہ کیا کریں، فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا. فدیہ کیا ہے؟ بدلہ. کس کا؟ روزے کا. کس شکل میں؟ کھانے کی شکل میں. کتنا کھانا؟ ایک کھانا. کتنے وقت کا؟ بعض علماء کے نزدیک ایک کا اور بعض کے نزدیک دو وقت کا. کیسا کھانا؟ جیسا انسان خود کھاتا ہو. ایک عام شخص اگر دال چاول کھاتا ہے تو وہی قیمت لگا کے پیسے دے دے یا دال چاول روز دے دے، جو بھی روز کھا رہا ہے، یعنی جو پکا ہے اپنے لیے اس میں سے ایک کھانا دے دے، یا اکٹھا مہینے کا راشن کسی کو دے دے حساب کر کے کہ مہینے میں میری ذات پر کتنا خرچ آتا ہے، تو کھانا کھلا دے کسی دوسرے کو. کیونکہ روزے کی حالت میں سب سے زیادہ انسان جو ایکسپیرینس کرتا ہے وہ بھوک کا کرتا ہے. تو اس بھوک کی شدت میں انسان کو بھوکے لوگوں کا احساس دلایا گیا، اور کفارہ یا فدیہ بھوکے لوگوں کو یعنی مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا. کتنی آسان چیز ہے نا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا لیکن مسکین کو کھانا کھلانا. یتیخونا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو طاقت نہ رکھتے ہوں. نہ تو یہاں کوئی نہیں لکھا ہوا، پھر نہ کہاں سے آ گیا؟ یتیخونا باب افعال ہے. اب یہ کیا ہے باب افعال؟ ابھی صرف لکھ لیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد پتہ چل جائے گا، تو پھر اگلے سال جب آپ کسی کو پڑھانے کے لیے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا یہ وہ تھا جو اس وقت سمجھ نہیں آیا، تو اس لیے صرف لکھ لیں. باب افعال، افعال، فعال کے آگے لکھ لینا افعال. اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے سلب. سلب ہوتا ہے ایک کام ہے مگر اسی کو نہ بھی کرنا، جسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عربی زبان لغت ذوی الاضداد ہے. اس میں ایک لفظ کا ایک معنی پایا جاتا ہے پھر اسی کے اپوزٹ بھی پایا جاتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ، مثلا عربی میں فلس پیسے کو کہتے ہیں، افلاس کہتے ہیں پیسے نہ ہونا، مفلس آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے، فلس پیسہ، افلاس پیسہ نہ ہونا. تو اسی طرح یتیقونا طاقت، طاقت ہونا، اور اتاقہ طاقت نہ ہونا، طاقت نہ رکھتے ہوں. یعنی روزہ تو فرض ہے لیکن جو بیچارہ رکھ نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ مسکین کو کھانا کھلا دے. تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ بوڑھے انسان، حاملہ اور مردعہ کے لیے، مردعہ کون ہے؟ دودھ پلانے والی، کے لیے یہ حکم نازل ہوا. بوڑھے، حامل، عربی میں حاملہ کو حامل بولتے ہیں، پریگننٹ خاتون اور فیڈنگ مدرس، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ ویسے وہ طاقت رکھتے تھے لیکن ایک بڑھاپے کی وجہ سے مشکل پا رہا ہے کام، دوسری عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے مشکل ہو رہی، نہیں رکھ پا رہی، تیسرے دودھ پلانے والی چونکہ دودھ پلاتی ہے تو بچے کی دودھ کم ہو جاتا ہے یا اپنے اندر بہت کمزوری پاتی ہے. تو اس لیے تیسرا معنی کیا کیا گیا کہ طاقت رکھتے ہیں لیکن بمشکل کر پاتے ہیں، تو ان کے لیے سہولت ہے، وہ کیا کریں؟ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا. اب بوڑھا تو جو ہے وہ بےچارا کب جوان ہوگا دوبارہ کے قضا رکھے، اس لیے اس کے لیے تو فدیہ ہی ہے، لیکن پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی فدیہ دے دے، ہاں بعد میں جب وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے قضا بھی ہے. بوڑھے کے لیے قضا نہیں، ان دو کے لیے قضا بھی ہے. لیکن فدیہ کیوں دے دیا، دینے کے کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اور ایسی چیز ہو کہ وہ دوبارہ رکھنے کا چانس ہی نہ پائے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا کہ ایک اور، کبھی عورت دودھ پلا رہی ہے اور کبھی پریگننسی میں ہے، پھر دودھ پلا رہی ہے پھر پریگننسی میں ہے، تو اس میں اتنا موقع ہی نہیں پاتی کہ بیچ میں قضا رکھ سکے. اور خدا نہ خواستہ ابھی ایسے ہی دور سے گزر رہی تھی کہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وقتی طور پر فدیہ دے ڈالے تاکہ ایک طرح سے ذمہ داری پوری ہو جائے، اور پھر جب موقع ملے ان تمام، ہو سکتا ہے کہ جب عورت بچوں کے پیدا کرنے پالنے سے بڑی ہو تو بڑھاپے میں آ جائے یا کسی اور خدا نہ خواستہ کوئی شوگر یا کوئی اور ایسی بیماری آ جائے کہ انسان پھر نہ رکھ سکے, تو اس صورت میں فدیے کی اس کو بھی اجازت ہے, پھر خالی فدیہ بھی کافی ہو جائے گا. ہاں اگر وہ ان تمام حالات سے نکل کر اچھی ہو جاتی ہے تو قضا بھی رکھ لے. اور چوتھا معنی جو کیا گیا وہ کیا تھا, یعنی منسوخ ہو گئی ہے آیت, ٹھیک ہے. تو ایک معنی کیا, جو طاقت رکھتے ہو اس کی, منسوخ والی بات اسی کے ساتھ ہی لگا دیں. منسوخ کیسے پتا چلا منسوخ ہوئی, اس میں بھی حدیث ہے, سلمہ بن اقوا سے مروی ہے, صحیحین میں روایت آتی ہے کہ لما نزلت هذه الآية من شاء منا صام ومن شاء افطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها فمن شهر منكم الشهر فليصم. چاہے آپ کو عربی نہ بھی سمجھ آتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ اور احادیث کی چیزیں طرف کانوں سے گزرنے کی اجازت دے دیا کریں. آپ کو نہ لکھنے کی اجازت ہے, رعایت ہے, لیکن سننے کے لیے ذرا سی مشقت برداشت کر لیا کریں, ٹھیک ہے. حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یعنی پہلی آیت کتب علیکم الصیام, تو ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے اور بعض جو نہیں رکھنا چاہتے تھے نہیں بھی رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ دوسری آیت نازل ہوئی تو پہلی منسوخ ہو گئی. اور دوسری آیت کون سی, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. پھر فرمائے فمن تطوع خیرا, جو خوشی سے نیکی کرے, فہو خیر اللہ, تو وہ اس کے حق میں اچھا ہے. اس کا ایک معنی کیا ہے کہ فدیہ بھی دے دے اور بعد میں روزہ بھی رکھ لے. مثلا گرمیوں کے روزے تھے, بوڑھا آدمی نہیں رکھ سکا, سردیاں آئیں تو کیا کیے, رکھ لیے, ہمت آ گئی, طاقت لوٹ آئی, سبب دور ہو گیا, روزہ رکھ لے, بہت اچھی بات ہے, نیکی ہے, وہ بھی صدقہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے دو یا تین کو کھلا دے. بعض اگر لوگ پوچھتے ہیں اچھا اس سال کتنا فدیہ دینا ہو, اس میں انسان کہ اچھا 500, تو پھر پوچھتے اچھا اگر 1000 دے بھی دے دو. ان کے لیے یہی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر, جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. اور اسی طرح ایک وقت کی بجائے دو وقت کا کھانا دے دے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں, فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے یہی زیادہ اچھی بات ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی دین میں صرف حد کے اوپر نیکی, یعنی صرف گن گن کے نیکی نہ کی جائے, بلکہ نیکی کے معاملے میں دل بڑا ہونا چاہیے, خوشی سے نیکی کرنی چاہیے. اور اسی طرح اس سارے حکم کو بھی ہے کہ روزہ تو فرض ہے, رکھنا تو پڑے گا ہی, اب جو خوشی سے رکھے اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ عموماً کیا تھا, ہم کہتے ہیں روزے آ رہے ہیں, اتنے دن رہ گئے, اب روٹین ساری چینج ہو جائے گی, تو نہیں, خوشی سے کریں یہ کام. اللہ کی عائد کردہ پابندیاں خوشی سے اپنے اوپر لیں کہ اس رب نے سارا 11 مہینے تو کہا جتنا مرضی کھاؤ, ایک مہینہ کہا کہ بس دن کی روشنی میں نہیں کھانا. اگر وہ 11 مہینے روزے رکھنے کو کہتا اور ایک مہینہ چھٹی ہوتی جیسے عموماً لوگ کرتے ہیں, آپ کسی محکمے میں جاب کریں کہیں, تو کیا ہوتا ہے 11 مہینے کام کراتے ہیں اور ایک مہینہ چھٹی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں, 11 مہینے چھٹی دی اور ایک مہینہ مشکل میں ڈالا. تو بھی مشکل نہیں, 2-3 دن مشکل ہوتی ہے پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. تو ہے نا اللہ تعالیٰ مہربان, ہم لوگوں کو مہربان سمجھتے ہیں جبکہ وہ خوب خون نچوڑتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو خوشی سے وہ کام کر کے دیتے ہیں 11 مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو تھوڑے سے وہ پیسے دے دیتے ہیں, جلدی ملنے والا نفع حاصل ہو جاتا ہے, اس لیے ہم خوشی سے مشقت کرتے ہیں. اللہ تعالی کا نفع روزے کا کیا ہے, فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا, بتایا ہی نہیں, چھپا کے رکھی اس کی جزا. ہر نیکی کی جزا بتا دی, 10 عدد, 70 گنا کچھ کی, 700 گنا تک, لیکن روزہ میرے لیے, میں خود جزا دوں گا. تو اللہ کی جزا پر جس کو یقین ہو کہ ایسی جزا ہوگی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ جس کے سامنے وہ جزا ہو، وہ کبھی بد دلی سے نیکی نہیں کرے گا، خوشی سے کرے گا، محبت سے کرے گا، چاہت سے کرے گا، وہ شکر کرے، انتظار میں رہے گا، اچھا کب آئے گا نیکیاں کمانے کا موسم، کیونکہ رمضان کو حدیث میں نیکیوں کا موسم بہار کی طرح تعبیر کیا گیا ہے. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، نیکی کا منظر عام ہو جاتا ہے، بخشش کا وعدہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کام کس سے کرنا چاہیے؟ خوشی خوشی کرنا چاہیے. وَأَنْتَ صُومُ، اور یہ کہ تم روزے رکھو، یعنی دل نہیں بھی چاہتا. اب کوئی کہے لو خوشی سے نہیں کرتا پھر کرنے کا فائدہ کیا؟ نہیں، چاہے نہیں بھی دل مانتا تو کیا کرنا؟ أَنْتَ صُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ، روزے رکھو اچھا ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور ویسے بھی کس لیے روزے رکھو؟ یعنی خواہ تمہیں رخصت ہے لیکن اگر تھوڑی سی مشقت کے ساتھ رکھ لو تو اچھا، ہاں اگر مشقت بڑھ جائے تو نہ رکھنا اچھا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں. کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے. کہاں پر؟ آسمان دنیا پر. وہاں بیت العزت میں رکھا گیا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ایک سٹیپ اور تھا بیچ میں. لوح محفوظ میں ہے قرآن، انہ لکتاب کریم، جگہ پہ تو فی لوح محفوظ، وہاں پر آیا. وہاں سے پھر اس مہینے میں آسمان دنیا پہ آیا، جس جگہ کا نام بیت العزت تھا، اور وہاں سے پھر 23 سال میں اتارا گیا. اور اسی طرح پہلی مرتبہ وحی کا نزول لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، رمضان کے اندر ہوا. اسی لیے آپ رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آخری سال 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کی بھی کثرت رکھتے تھے رمضان میں، اور خصوصاً رات کے وقت تراویح کی نماز، اس میں بھی قرآن کا کثرت سے پڑھا جانا. حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے. ایمان اور احتساب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال خود 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات کو جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھائی، اور اس میں قرآن پاک بھی پڑھا گیا. وہ قرآن جو نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے علاوہ پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. اسی لیے حفظ کرنے کی فضیلت ہے کہ پھر انسان کثرت سے لمبی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن ہم دنیا بھر کے کام کر لیتے ہیں اور نماز کے لیے صرف قل ھو اللہ یاد کر کے رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو جہاں رمضان کا ذکر، وہاں قرآن کا ذکر. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات کو کھڑے رکھا اور نیند سے روکے رکھا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں قرآن بطور خاص رات کی تراویح میں پڑھنا ضروری ہے، فرض نہیں. روزہ تو فرض ہے، تراویح فرض نہیں، وہ نفل ہے. اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، وہ دن کی عبادت ہے روزہ، اور تراویح رات کی عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن تراویح پڑھ سکتا، تو پڑھ لے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں روزہ تو رکھ نہیں رہا، تراویح کس لیے پڑھنی؟ نہیں، وہ رات کی عبادت ہے، وہ دن کی عبادت ہے، دونوں کا اپنا اپنا اجر اور ثواب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم نہ ہی پڑھیں تو کیا ہوا؟ تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ایک نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر ہے. بہت اجر کی بات ہے، اس لیے خوشی خوشی تراویح بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر موقع میسر آئے کہیں قرآن سننے کا یا سنانے کا تراویح میں، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، آسانی بھی ہو جاتی ہے اور قرآن کا حکم بھی ایک طرح سے پورا ہو جاتا ہے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، ہدل للناس، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے. قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدایت کے لیے. لہذا رمضان میں بھی اگر قرآن سمجھ کر پڑھنے کا کوئی موقع میسر ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر اس کا کوئی اہتمام ہو تو یہ بدعت نہیں، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا ہدل للناس، ہدایت کے لیے آئے. اور ہدایت کب ملے گی ہم کو اس سے؟ جب ہم اس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، دوبارہ تاکیدن فرمایا کہ اس قرآن میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو یہ کر جائیں تو اُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہاں بھی بینات من الہدا والفرقان، کافی نہیں تھا ہدل للناس پھر بینات من الہدا، یہ کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ تکرار تاکید کے لیے ہوتی، دوسری یہ کہ اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو اسے قرآن کی آیات، قرآن کی نشانیوں، قرآن کے معجزات اور احکامات سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی. اور قرآن کیا ہے؟ فرقان بھی ہے، والفرقان، فرقان کا لفظ فرق سے ہے، فرق کرنے والی یعنی الگ الگ کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کسی کی عقل، کسی کا نفس، کسی کا دل، کسی کی معلومات اس کا فیصلہ نہیں کریں گی، اس کا فیصلہ قرآن کرے گا. اسی لیے والفرقان اس کو کہا گیا.